انسانی سمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کاروائی، گزشتہ 1.5 سال میں لگ بھگ 2300 افراد گرفتار۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
سامعین، یہ سرخی آپ نے سنی جو پاکستان سے ایک رپورٹ کے بارے میں ہے۔ ہمارے نیوز شو کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں یہ پہلی سرخی تھی، اور اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔
بھارتی کشمیر میں مذہبی رواداری کی علامت امرناتھ یاترا، حادثات اور تشدد میں ہوئی تقریباً 50 اموات کے باوجود جاری۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
اور دوسری اہم خبروں میں، جرمنی نے اپنے ایک شہری کے خلاف ترکی میں لگائے جانے والے دہشت گردی کے الزام کو بیہودہ قرار دیا ہے اور اس سرگرم کارکن کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ نے 18 ایرانی افراد اور گروپوں پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں اور ان پر الزام لگایا ہے کہ وہ تہران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے سن 2016 سے اب تک 2300 کے لگ بھگ انسانی اسمگلر گرفتار کیے ہیں۔ ایجنسی کے ایک عہدیدار محمد شریف نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومت اور سول سوسائٹی ان جرائم کے خلاف جنگ میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ حصہ لے رہے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل محمد شفیق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اور ان کے بقول 2016 سے اب تک لگ بھگ 2300 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی اسمگلنگ کا معاملہ پاکستان کے لیے ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے، اور اس بارے میں حکومت کو بعض اوقات شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔
ہم نے کافی بڑا کریک ڈاؤن کیا تھا، پچھلے سال میں بھی تقریباً 1800 سے اوپر ہیومن اسمگلر جو ایجنٹس تھے وہ اریسٹ ہوئے، دے آر بیہائنڈ دا بارز، اور ان کے خلاف جو ایکشن ہوا ہے اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ اوور آل کافی ریڈکشن ہے اب اس میں، اور اس سال میں بھی مور دین اراؤنڈ 500 ایجنٹس ہم گرفتار کر چکے ہیں ان 2017، اور یہ آن گوئنگ ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کاروائیوں سے انسانی اسمگلنگ کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے۔
ہمارے ایئرپورٹ سے اب الیگل جو اسمگلنگ ہے وہ بہت ہی کم ہو گئی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب جو ان کنونشنل روٹس ہیں جس میں کہ وایا ایران، ترکی اور پھر آگے یورپ جانا، وہ ایک ایسا ہے کہ اس میں چونکہ ایک جگہ نہیں ہے بلکہ وہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا ایریا ہے جس کو مین کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو اس وجہ سے کر کے اس میں ایک کنٹینیوس ایفرٹ تو چلتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی اس راستے سے کچھ لوگ جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔
دریاسنا اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات و جرائم یعنی یو این او ڈی سی کے زیر اہتمام بدھ کو اسلام آباد میں انسانی تجارت اور تارکین وطن کی اسمگلنگ کے خلاف قومی آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس مہم کے لیے یورپی یونین اور آسٹریلوی حکومت کے علاوہ امریکہ کی طرف سے وسائل اور ضروری آلات فراہم کیے جائیں گے۔ آگاہی مہم کے آغاز کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب میں امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل نے اس توقع کا اظہار کیا کہ اس مہم کے ذریعے انسانی اسمگلنگ کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومتوں اور سول سوسائٹی کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہو سکے گا۔
Trafficking in persons and migrant smuggling affect nearly every country in the world, and as I said, no country can address these crimes alone.
سفیر ڈیوڈ ہیل نے کہا کہ انسانی تجارت اور تارکین وطن کی اسمگلنگ کے مسئلے نے دنیا کے تقریباً ہر ملک کو متاثر کیا ہے، اور کسی ایک ملک کے لیے تنے تنہا اس چیلنج سے نمٹنا ممکن نہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں امن کے قیام اور مفاہمت کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان میں افغانستان کے سفیر نے طالبان حلقوں میں اثر و رسوخ رکھنے والے ایک دینی رہنما مولانا سمیع الحق سے ملاقات کی۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے لیے بظاہر ایک مرتبہ پھر کابل نے پاکستان میں موجود ایک مذہبی شخصیت سے رابطہ کر کے انہیں اپنا کردار ادا کرنے کا کہا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر ڈاکٹر عمر زخیل وال کی حالیہ دنوں میں افغان طالبان کے لیے قابل احترام سمجھے جانے والے مولانا سمیع الحق سے چند ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور تازہ ترین ملاقات منگل کو اکوڑا خٹک میں مولانا کے دینی مدرسے دارالعلوم حقانیہ میں ہوئی۔ گو کہ اس بارے میں سفیر زخیل وال کی طرف سے تو کوئی تفصیلی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن منگل کو ٹویٹر پر ان کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے سربراہ سے متعلقہ امور پر تعمیری تبادلہ خیال ہوا۔ افغان طالبان کے بانی رہنما ملا محمد عمر اور ان کے بعد تحریک کی قیادت سنبھالنے والے ملا اختر منصور کے علاوہ متعدد طالبان رہنما دارالعلوم حقانیہ سے ہی دینی تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور اسی بنا پر طالبان مولانا سمیع الحق کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام سین کے ایک مرکزی رہنما اور مولانا سمیع الحق کے ترجمان یوسف شاہ نے بدھ کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان سفیر چاہتے ہیں کہ مولانا افغانستان میں قیام امن کے لیے کوئی کردار ادا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا سمیع الحق نے افغان صدر اشرف غنی سے بھی یہی کہا تھا اور سفیر ذخیل وال سے ملاقات میں بھی اسی بات کا اعادہ کیا کہ بیرونی قوتوں کے افغانستان سے انخلا تک مصالحتی عمل کا آگے بڑھنا مشکل ہے۔
یہی فرمایا کہ میں کوشش کروں گا کہ امن قائم ہو جائے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ طالبان کو بھی آمادہ کر رہا ہوں، لیکن بظاہر یہ ممکن نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ اصل مسئلہ بیرونی قوتوں کا یہاں رہنا ہے اور طالبان نے پہلے سے ایک واضح موقف دنیا کے سامنے رکھ لیا ہے کہ جب تک بیرونی قوت یہاں موجود ہے تو ہم کیسے کس سے ہم مذاکرات کر لیں، ان سے تو ہمارا مذاکرات کا کچھ بنتا نہیں ہے اور ان کا اختیار نہیں ہے۔
یوسف شاہ کے بقول مولانا سمیع الحق کا کہنا تھا کہ بیرونی قوتوں کے افغانستان سے چلے جانے کے بعد تمام افغان بشمول طالبان کا آپس میں بیٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ امریکہ کی زیر قیادت اتحادی افواج نے سن 2001 میں افغان اقتدار سے طالبان کو بے دخل کر دیا تھا، لیکن 16 سال گزرنے کے باوجود یہاں قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششیں ثمر بار نہیں ہو سکی ہیں۔ گو کہ 1 لاکھ سے زائد بین الاقوامی فوجی دسمبر 2014 میں اپنا لڑاکا مشن مکمل کر کے افغانستان سے واپس جا چکے ہیں اور اب صرف لگ بھگ 13,000 غیر ملکی فوجی یہاں تعینات ہیں جو مقامی سیکیورٹی فورسز کو تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت فراہم کر رہے ہیں اور ان میں اکثریت امریکی فوجیوں کی ہے۔ حال ہی میں اسلام آباد اور کابل افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں پر مشتمل 4 فریقی گروپ کو بھی دوبارہ فعال بنانے پر اتفاق کر چکے ہیں تاکہ مصالحتی عمل کی کوششوں کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ملک بھر میں دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے کے لیے جاری مہم میں مدد کے لیے امریکہ نے پاکستانی فوج کو دھماکہ خیز مواد کا کھوج لگانے والے جدید ترین آلات فراہم کیے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
دھماکہ خیز مواد کا پتہ چلانے کے لیے امریکی حکومت کی طرف سے پاکستانی فوج کو جدید آلات فراہم کیے گئے ہیں۔ امریکی سفارت خانے سے بدھ کو جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستانی فوج کو دھماکہ خیز مواد کی نشاندہی کرنے والے 50 جدید ترین فیڈو X3 فراہم کیے گئے ہیں۔ فیڈو X3 کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک جدید ترین دستی آلہ ہے جس کی مدد سے پاکستانی فوج 10 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں کسی بھی چیز میں دھماکہ خیز مواد کی موجودگی کا پتہ چلا سکے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ جدید آلات پاکستانی فوج کو پہلے سے فراہم کردہ آلات کے ساتھ استعمال کیے جائیں گے۔ امریکی سفارتخانے کے دفتر برائے دفاعی نمائندہ پاکستان کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل کیت ایکمن نے دہشت گردی کے خاتمے، بالخصوص پاک افغان سرحدی علاقوں میں امریکہ اور پاکستانی افواج میں اشتراک کار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی دھماکہ خیز مواد کو غلط ہاتھوں سے دور رکھنا سب کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سفارت خانے کے بیان کے مطابق فیڈو آلات کی فراہمی امریکی حکومت کی جانب سے پاکستانی فوج کو مہیا کی جانے والی 12.80 کروڑ امریکی ڈالر کی اعانت کے پروگرام کا حصہ ہے جس کا مقصد غیر قانونی دھماکہ خیز مواد کا تدارک ہے۔ دھماکہ خیز مواد کے خلاف پاکستان امریکہ پارٹنرشپ پروگرام میں ان آلات کے علاوہ بکتر بند گاڑیاں، بم ڈسپوزل ریبوٹس، تربیت اور دھماکہ خیز مواد کے نمونوں کے تفصیلی تجزیے کے لیے ایک تجربہ گاہ کا قیام بھی شامل ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی کشمیر میں مذہبی رواداری کی علامت امرناتھ یاترا جاری ہے۔ اس دوران مختلف حادثات اور دہشت گرد حملوں میں 50 کے لگ بھگ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سری نگر سے اس کی تفصیل دیں گے یوسف جمیل۔
ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ساون کے مہینے میں گفا میں موجود برف سے بنا شیولنگم چاند کی مختلف حالتوں کے مطابق گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ہندو زائرین اس کا درشن کرنے اور گفا میں، جس کے بارے میں انہیں یقین ہے کہ وہاں بھگوان شیو اور ان کی اہلیہ پاروتی نے قیام کیا تھا، پوجا کرنے کے لیے بھارت کے دور و نزدیک اور بیرونی ممالک سے کشمیر کا رخ کرتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ گفا کے اندر بھگوان شیو نے پاروتی کو امر کتھا یا عالم ظاہر کی داستان سنائی تھی، لیکن پاروتی کو داستان سنتے سنتے نیند آ گئی اور وہاں موجود 2 کبوتروں نے پوری کہانی سن لی اور وہ لافانی ہو گئے۔ اس طرح اس جگہ کا نام امرناتھ پڑ گیا۔ گفا کو ایک مقامی مسلمان چرواہے بٹ ملک نے دریافت کیا تھا اور اس کا خاندان اور آنے والی پیڑیاں امرناتھ یاترا کے ساتھ سن 2000 تک عملی طور پر منسلک رہیں۔ لیکن صوبائی قانون سازیہ میں ایک بل کے پاس کیے جانے کے بعد جب شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا تو یہ وابستگی ختم ہو گئی۔ تاہم نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے مسلمان یاترا کو کامیاب بنانے میں اب بھی کلیدی رول ادا کرتے ہیں اور عہدیداروں کو اعتراف ہے کہ ان کے تعاون اور عملی شرکت کے بغیر یاترا کا انعقاد ممکن نہیں۔ ہندو زائرین اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے مقامی عہدیداروں اور کارکنوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جدید اسلحے اور دوسرے ساز و سامان سے لیس بھارتی فوج، نیم فوجی دستوں اور مقامی پولیس کی نفری ہزاروں کی تعداد میں علاقے میں تعینات ہے۔ اس کے علاوہ مشکوک نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے سری نگر جموں شاہراہ کے حساس اور مصروف مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے اور دوسرے آلات نصب کیے گئے ہیں۔ 10 جولائی کو پیش آئے تشدد کے ایک واقعے کے بعد جس میں 8 یاتری مارے گئے تھے، یاترا کے لیے حفاظت انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے گورنر نریندر ناتھ ووہرا کو، جو امرناتھ شرائن بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، یاترا کے دوران حرکت قلب بند ہو جانے اور دوسری قدرتی وجوہات کے نتیجے میں ہو رہی اموات میں اضافے پر انتہائی تشویش ہے اور انہوں نے ان کے استدباب کے لیے فوری اقدامات کرنے کے لیے کہا ہے۔ دوسری جانب ماہرین ماحولیات اور سول سوسائٹی کو اس بات پر فکر و تشویش ہے کہ یاتریوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کے نتیجے میں پہاڑوں میں حیاتیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ بالخصوص آبی ذخائر اور دوسرے قدرتی وسائل، یاتریوں کی طرف سے پیچھے چھوڑی جانے والی پلاسٹک کی بوتلوں، پالیتھین لفافوں اور دوسرے ناقابل تحلیل مواد کے باعث تباہ ہو رہے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سینٹ میں ریپبلکن اکثریت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنے ووٹروں سے 7 سال کے وعدے کو پورا کریں جو اوباما کیئر منصوبے کو منسوخ کرنے سے متعلق ہے۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز 52 ریپبلکن سینیٹرز کو زہرانے پر وائٹ ہاؤس سے مدعو کیا اور ان سے صحت عامہ کے منصوبے پر بات کی۔ ایک روز پہلے اوباما کیئر کو تبدیل کرنے کی پارٹی کی کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن اکثریتی لیڈر مچ میکونل نے سابق صدر براک اوباما کے اوباما کیئر نامی صحت کی دیکھ بھال کے قانون کا کوئی متبادل بل نہ پیش کرنے پر معذرت جاری کی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
منگل کے روز میکونل نے یہ بھی کہا کہ ریپبلکنز نے اوباما کیئر کے خاتمے کا کام مکمل نہیں کیا ہے۔
In the coming days, the Senate will take up and vote on a repeal of Obamacare combined with a stable 2-year transition period.
آئندہ دنوں میں سینٹ کام شروع کرے گی اور مریض کی صحت کی دیکھ بھال پر مرکوز ہو کر کام کرتے ہوئے 2 سال کے ایک مستحکم عبوری دور کے ساتھ ساتھ اوباما کیئر کی منسوخی پر کام کرے گی اور ووٹنگ کرے گی۔ مسٹر میکونل نے ڈیموکریٹس پر صحت کی دیکھ بھال کے ایکٹ کی اصلاح میں مدد نہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ریپبلکنز نے بند دروازوں کے پیچھے خود سے بل تشکیل دیا۔ ڈیموکریٹس نے اوباما کیئر کے نقائص سے نمٹنے میں تعاون کرنے پر اصرار کیا تھا، جن میں ادائیگیوں میں اضافہ اور بہت سی ریاستوں میں پروگرام میں شریک انشورنس کمپنیوں کی گھٹتی ہوئی تعداد شامل ہے۔ اقلیتی لیڈر چک شومر نے کہا،
It's time to move on. It's time to start over. Early on, the majority leader told Democrats, We don't need you. We don't want you.
اب آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے، اب نئے سرے سے شروعات کا وقت آ گیا ہے۔ اس سے قبل اکثریتی لیڈر نے ڈیموکریٹ سے کہا تھا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی مدد نہیں چاہتے۔ میں احترام کے ساتھ اس خیال پر اعتراض کرتا ہوں کہ ڈیموکریٹس صحت کی دیکھ بھال پر کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ مسٹر شومر نے کہا کہ دو جماعتی طور پر کام کرنے کا دروازہ اب کھلا ہے اور ریپبلکنز کو اب صرف اس سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ اسی دوران صدر ٹرمپ ریپبلکنز پر زور دے رہے ہیں کہ اوباما کیئر کو ناکام ہونے دیں اور پھر ڈیموکریٹس ان کے پاس اسے درست کرنے کے طریقوں پر مدد مانگنے کے لیے آئیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جرمنی نے اپنے ایک شہری کے خلاف ترکی میں لگائے جانے والے دہشت گردی کے الزام کو بےہودہ قرار دیا ہے اور اس سرگرم کارکن کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان مارٹن شیفر نے کہا کہ ترک حکومت کو ضرورت ہے کہ وہ جرمن حکومت کے غصے کو فوری طور پر اور براہ راست سنے اور پیٹر اسٹرنر کے کیس میں اس کی صاف توقعات کو پورا کرے۔ بدھ کے روز ترک سفیر کے ساتھ ملاقات کے بعد شیفر نے کہا کہ انہوں نے سفیر کو واضح طور پر بتایا کہ اسٹرنر کی حراست ناقابل قبول ہے اور کہا کہ جرمن جذبات انقرہ تک پہنچائے جائیں۔ ترکی نے اس مہینے انسانی حقوق کے 6 سرگرم کارکنوں کو گرفتار کر کے انہیں جیل میں ڈال دیا تھا۔ ان میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ترکی میں سربراہ بھی شامل تھے۔ ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ دہشت گردی کی معاونت کر رہے تھے۔ امریکی ریاست یوٹاہ کے سابق گورنر جان ہنٹسمن کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس میں امریکی سفیر کے عہدے کے لیے نامزد کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے منگل کے روز اس نامزدگی کا اعلان کیا۔ ہنٹسمن پچھلے سال ریپبلکن نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں صدارتی دوڑ سے علیحدہ ہو گئے تھے، لیکن بعد میں ان کی توثیق سے پھر گئے تھے۔ امریکہ کے 2 شہروں میں روسی حکومت کے زیر استعمال 2 عمارتوں کو سابق اوباما انتظامیہ نے اس الزام کے تحت ضبط کر لیا تھا کہ انہیں جاسوسی کی غرض سے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب روس ان عمارتوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سینڈی سین کی ایک رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
امریکی انتخابات میں مداخلت کے الزامات کے تحت سابق صدر اوباما کی انتظامیہ نے 35 روسی سفارتکاروں کو امریکہ سے بے دخل کرنے کے ساتھ روس کے زیر استعمال 2 عمارتوں کو بھی ضبط کر لیا تھا۔ ایک عمارت میری لینڈ ریاست میں ہے اور دوسری نیو یارک ریاست میں۔ روس کا کہنا ہے کہ یہ عمارتیں تفریحی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی تھیں، جبکہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کا کہنا ہے کہ انہیں جاسوسی کی غرض سے استعمال کیا جاتا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون ہیتھر ناورٹ نے ان عمارتوں کی واپسی کے بارے میں نامہ نگاروں کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات کا کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا وزیر خارجہ ٹیلرسن بعض شرائط کے ساتھ ان عمارتوں کو واگزار کرنے کا حکم دیں گے یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا
I wouldn't characterize it that way and, okay. and look one of the priorities here is or the priority here
محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں اس کو اس طرح بیان نہیں کر سکتی۔ اس وقت ہماری ترجیح یہ ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان شائستہ، اچھے اور مستحکم تعلقات قائم رہیں، اور اس کے لیے باہمی تعاون کے مختلف شعبوں کے لیے ہم مل جل کر کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف روس مسلسل یہ دھمکی دیتا رہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ اٹلانٹک کونسل کے سفیر جان ہربرسٹ کہتے ہیں
This fits standard Soviet and then Russian diplomatic practice.
یہ بالکل روس کی سفارتی کارروائیوں کا ایک معمول کا عمل ہے۔ جب ہم ان کے جاسوس پکڑتے ہیں اور انہیں ملک بدر کرتے ہیں تو وہ فوری طور پر اتنی ہی تعداد میں امریکی سفارتکاروں کو روس سے نکال دیتے ہیں۔ سفیر ہربرس کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس اس کے علاوہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔
Well, we also have dachas or at least had a single dacha in Russia. Conceivably, they could take
روس میں ہماری بھی دیہی عمارتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ضبط کر لیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب اوباما نے ان عمارتوں کو ضبط کیا تھا تو اس قسم کی افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ روس میں امریکی سفارتکاروں کے بچوں کے لیے قائم اسکول کی عمارت کو روسی حکومت بند کر دے گی، مگر تاحال اس پر عمل نہیں ہوا۔ پیر کے روز روس کے نائب وزیر خارجہ نے امریکی محکمہ خارجہ کے حکام سے اس سلسلے میں ملاقات کی ہے، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا یہ عمارتیں روس کو واپس مل جائیں گی تو جواب میں انہوں نے کہا بہت حد تک ممکن ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائٹ ہاؤس حکام نے تصدیق کی ہے کہ رواں ماہ جرمنی میں ہونے والی G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے درمیان 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ 2 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی یہ ملاقات دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلی باضابطہ ملاقات تھی، جسے دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے بھرپور کوریج دی تھی۔ تاہم اس ملاقات کے لگ بھگ 1.5 ہفتے بعد یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان 7 جولائی کی شام ہی ایک دوسری ملاقات بھی ہوئی تھی، جس کے بارے میں اب تک ذرائع ابلاغ کو علم نہیں تھا۔ اس ملاقات کا انکشاف منگل کو امریکی تھنک ٹینک یوریشیا گروپ کے صدر آیان بریمر نے کیا، جن کے بقول دونوں رہنماؤں کے درمیان دوسری ملاقات G20 اجلاس میں شریک سربراہان مملکت اور ان کی بیگمات اور خاوندوں کے لیے ہونے والے خصوصی اشائیے کے دوران ہوئی تھی، جس میں صحافیوں کو شرکت کی اجازت نہیں تھی۔ آیان بریمر کے مطابق اشائیے کے دوران دونوں رہنما ایک ہی میز پر بیٹھے تھے اور ان کے درمیان لگ بھگ 1 گھنٹے تک گفتگو جاری رہی۔ گفتگو کے دوران صدر پوٹن کے ہمراہ ان کا مترجم بھی موجود تھا، البتہ صدر ٹرمپ کے ہمراہ کوئی امریکی اہلکار موجود نہیں تھا۔ یمن میں بے گھر افراد سے بھری ایک گاڑی پر فضائی حملے میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن کی اکثریت کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین نے بدھ کو اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ حملہ منگل کی شام یمن کے جنوب مغربی صوبے طائس کے ضلع موضع میں کیا گیا۔ علاقہ مکینوں نے الزام عائد کیا ہے کہ حملہ سعودی عرب کی قیادت میں قائم عرب ملکوں کے اتحاد کے فوجی طیارے نے کیا۔ یہ اتحاد یمن کی بین الاقوامی حمایت یافتہ حکومت کے مخالف حوثی باغیوں کے خلاف گزشتہ 2 برسوں سے زمینی اور فضائی کارروائیاں کر رہا ہے۔ امریکہ نے 18 ایرانی افراد اور گروپوں پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں۔ ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ تہران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے منگل کے روز 2 گروپوں کے خلاف تعزیرات عائد کیں جو ایران کی پاسدارانہ انقلاب سے منسلک تھے۔ اسے مزید کہا گیا کہ ایرانی کارروائیاں مشرق وسطی میں علاقائی استحکام اور سلامتی اور ترقی کو کمزور کرتی ہیں۔ اسی اثنا میں امریکی محکمہ خزانہ نے 5 افراد اور 7 اداروں پر پابندیاں لگائیں جن پر فوجی سودوں کی حمایت کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ 3 دوسرے ایرانیوں پر بھی الزام ہے جو ایران میں قائم بین الملکی مجرم تنظیم کا حصہ ہیں۔ یہ پابندیاں امریکہ میں تعزیرات کا نشانہ بننے والوں کے اساسوں کو منجمد کرتی ہیں اور امریکیوں کو ان کے ساتھ کاروبار سے روکتی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے نیو یارک میں اقوام متحدہ میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پابندیاں لگانا امریکہ کی بری عادت بن چکی ہے اور اب امریکہ کو ایران کے جواب کی توقع رکھنی چاہیے۔ فلپائن کے سب سے بڑے مسلمان باغی گروپ نے کہا ہے کہ انہوں نے داعش سے منسلک عسکریت پسندوں کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ ماراوی شہر سے ان کے ممکنہ انخلا کے لیے ثالثی کر سکتے ہیں، جہاں فوج نے ایک بڑی کارروائی کی ہے۔ مورو اسلامک لبریشن فرنٹ کے مراد ابراہیم نے منگل کو دیر گئے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ ان کی مداخلت سے صدر روڈریگو روٹرے کی پالیسی کی نفی ہو جاتی ہے۔ صدر ڈوٹرٹے کے ایک ترجمان نے کہا کہ صدر کانگریس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جنوبی جزیرے منڈاناؤ میں مارشل لا کو دسمبر تک توسیع دے دیں، جہاں فوج پچھلے 2 ماہ سے باغیوں سے خون ریز جنگ لڑ رہی ہے۔ 550 افراد، جن میں زیادہ تر جنگجو ہیں، اس لڑائی میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں۔
اور سمعین، یہاں واشنگٹن میں ایک روبوٹک کانفرنس ہوئی جس میں پاکستانی ٹیم نے بھی حصہ لیا۔ اس بارے میں اسفر امام کی ایک رپورٹ۔
فرسٹ گلوبل روبوٹک کے عالمی گیم میں پاکستانی ٹیم صاف پانی کی فراہمی کی تھیم پر تیار کردہ روبوٹ کے ساتھ شریک ہوئی ہے اور 5 میں سے 3 مقابلوں میں کامیابی بھی حاصل کر چکی ہے۔ یہ پاکستانی وفد ای ایم ایس ہائی اسکول اسلام آباد کے 6 طلبہ اور طالبات کی ٹیم پر مشتمل ہے، جن کے ساتھ ان کے 2 اساتذہ بھی اس گیم میں شرکت کے لیے واشنگٹن پہنچے ہیں۔ فرسٹ گلوبل کے اس سالانہ روبوٹک گیم میں دنیا بھر کے 160 ممالک کے ہائی اسکولوں کے بچوں کی ٹیم شریک ہے۔ اس مقابلے کا مقصد دنیا بھر میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا فروغ ہے۔ پاکستانی ٹیم بھی اس مقصد کے تحت ان مقابلوں میں شریک ہوئی۔ ٹیم کے ٹیکنیکل سپروائزر عمر فاروق کا کہنا ہے کہ روبوٹک مقابلے بچوں میں سائنس، میتھ اور ٹیکنالوجی سمجھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
اب تو پاکستان کے اندر روبوٹکس میں کافی زیادہ کام ہونا شروع ہو گیا، ہر یونیورسٹی کے اندر جو ہے روبوٹک کے بہت زیادہ پروجیکٹ شروع ہو گئے ہیں، تو بچوں کو اس سٹیج پہ یہ چیزیں سمجھانا بہت ضروری ہیں، کیونکہ جب وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ان کو اس چیزوں کا سارا پہلے سے پتا ہوتا ہے اور وہ پھر پاکستان کے لیے اچھے پروجیکٹس پہ جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اسٹیم ایجوکیشن اور روبوٹکس بہت ضروری ہے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے۔
فرسٹ گلوبل کے اس مقابلے میں شرکت کے لیے پاکستانی ٹیم کو کوئی سرکاری تعاون حاصل نہیں رہا۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ حکومت نے کوئی مدد نہیں کی، انہوں نے اپنے طور پر اسپانسر جمع کیے اور یہاں تک پہنچے۔ وہ کہتے ہیں کہ
نہیں، گورنمنٹ نے اس میں کوئی ہیلپ نہیں کی ہماری، یہ ہم لوگ اپنے طور پر کرتے ہیں اور مختلف جگہوں سے ہم اسپانسرشپ جمع کر کے یہاں پہ آتے ہیں اس پروجیکٹ کے سلسلے۔ بیسیکلی اس طرح ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے ایک لوکل کمپٹیشن ہوتا ہے، ایف جی سی، اس کو لیٹس انوویٹ کے نام سے کمپنی ہے جو اس کو ہوسٹ کرتی ہے، اس میں سے جو ونر ٹیم ہوتی ہے پھر وہ یہاں کے لیے کوالیفائی کرتی ہے اور پھر ہم لوگ اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور اس طرح کا جو روبوٹ ہے وہ بنا کے پھر ہم یہاں پہ پریزنٹ کرتے ہیں پاکستان کو۔
پرائیویٹ اسپانسرشپ حاصل کرنے کے باوجود فی کس 1 لاکھ روپے کے اخراجات بچوں کو برداشت کرنے پڑے، تاہم ان کا شوق اور لگن دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی عالمی مقابلے میں مسابقت کا عزم رکھتے ہیں۔
ہمارے اسکول میں آفٹر اسکول کلب ہوتا تھا تو اس کے سلسلے میں ہم لوگوں نے یہ روبوٹکس میں حصہ لیا. پہلے ہم لوگ دو مہینے پہلے فرسٹ لیگو لیگ کے نام سے کمپٹیشن میں یو ایس آئے تھے, تو پھر اسی کے سلسلے میں روبوٹکس میں لوگوں سے جان پہچان ہو گئی اور اب ہم فرسٹ گلوبل چیلنج کی وجہ سے آئیں. یہ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. ابھی تک کے جتنے بھی ہم نے مقابلوں میں حصہ لیا ان میں یہ سب سے بڑا ہے اور بہت زبردست لگ رہا ہے.
اس گیم میں شرکت کے لیے افغانستان کے ہائی اسکول کی ٹیم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی براہ راست مداخلت پر امریکہ پہنچی تھی. اس سے پہلے کابل میں امریکی سفارت خانے نے انہیں ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا. دنیا بھر کی ترقی یافتہ ممالک میں سائنس, میتھ اور ٹیکنالوجی کے مضامین کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے. ان مضامین میں بہترین صلاحیتوں کا اظہار کرنے والے طلباء کو تعلیم و تربیت کے خصوصی مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ مستقبل میں یہ طلباء نئی ایجادات کے ذریعے ملک و قوم کی ترقی کا ذریعہ بن سکیں. اسفر امام, وی او اے, واشنگٹن.
دنیا بھر میں روبوٹس اس ہفتے واشنگٹن ڈی سی میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے. 17 اور 18 جولائی کو یہاں عالمی مقابلہ ہوا جس میں مختلف ملکوں کے طالب علموں نے ٹیکنالوجی پر ایک دوسرے میں سبقت لے جانے کی کوشش کی. واشنگٹن سے اسٹیو بیراگونا کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
طالب علم مقابلے میں شریک ہیں اور یہ سب کچھ ایک فٹ بال میچ کا حصہ لگتا ہے, کسی سائنسی نمائش کا حصہ یا پھر جیسے اقوام متحدہ کا اجلاس ہو. واشنگٹن ڈی سی میں دا فرسٹ گلوبل چیلنج ڈامی ایونٹ میں دنیا کے 160 ملکوں سے ہائی اسکول کے طالب علموں نے شرکت کی. ان طالب علموں نے روبوٹ تیار کیے جو نارنجی رنگوں کے اندر سے نیلے رنگ تلاش کر سکیں اور ان کو میدان کے مختلف حصوں تک لے جا سکیں. ایک دوستانہ بین الاقوامی مقابلے کی فضا میں جیسے یہ روبوٹ ایک اولمپک مقابلے تھے. یہ الفاظ ہیں اس مقابلے کے بانی ڈین کیمن کے.
The sports in the Olympics aren't the sports that will give kids the skill sets.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اولمپکس میں شامل کھیلوں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتیں جو بچوں کو ہنر سے آشنا کر سکیں, بصیرت, حوصلہ, تکنیکی مہارتیں, کہ ان سے دنیا کے مسائل کا حل نکالا جا سکے. کیمین کا کہنا ہے کہ یہ طالب علم مسائل کے حل والے ہنر سیکھ رہے ہیں جس میں ریاضی, انجینئرنگ اور پروگرامنگ کے علوم شامل ہیں تاکہ وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں لیڈر بن کر ابھر سکیں. لیکن وہ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا بھی سیکھ رہے ہیں. ان کھیلوں میں 3 کے مقابلے میں 3 طالب علم ہیں. انہیں اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے. لیدا عزیز افغان ٹیم میں شامل ہیں.
ہر ٹیم خاص خود خود
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہر ٹیم کی اپنی خصوصیات ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اچھے ہیں یا وہ اچھے ہیں, لیکن ہم بہت پرجوش ہیں اور تھوڑے سے نروس بھی. افغان ٹیم کو دوسروں کی نسبت زیادہ چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا. مردوں کے غلبے والے شعبے سے لڑکیوں کی ٹیم, اور وہ بھی ایسے ملک سے جو تنازعات کا شکار ہو, اور پھر ان کی ٹیم کو ویزا دینے سے 2 بار انکار کیا گیا. پھر بین الاقوامی سطح پر آواز بلند ہونے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیم کو اجازت دی. ایک بار پھر لیدا عزیزی کے الفاظ.
سفارت امریکہ رد شدیم, بازم شکست نخوردیم.
وہ کہہ رہی ہیں کہ جب امریکی سفارت خانے نے 2 مرتبہ ہماری ویزا درخواست مسترد کی, ہم نے ہار نہیں مانی. ہم نے 2 ہفتوں کے اندر اپنے روبوٹس تیار کیے اور ان کو روانہ کر دیا. ہمارے روبوٹس یہاں پہ موجود ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کو منظور تھا اور ہماری درخواست قبول ہو گئی. ایک بار پھر سب خدا کے ہاتھ میں ہے جو بھی نتیجہ نکلے, لیکن ایک چیز بلا شبہ ہمارے لیے ہے اور اسے ہم کبھی ضائع نہیں کریں گے, وہ ہے امید. ڈین کیمن کہتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ مقابلے نہیں جیتے, فن لینڈ نے جیتے ہیں, لیکن اصل بات یہ نہیں ہے.
We created a game where 160 robots are going to fight each other.
ہم نے ایک کھیل ایجاد کیا ہے جس میں 160 روبوٹس نے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا, اور ان میں سے زیادہ تر نے ہارنا تھا. لیکن ہر طالب علم جس نے یہ روبوٹ ڈیزائن کیا, جس نے اسے بنایا یا جس نے محنت کی, وہ فاتح ہے. آئندہ سال یہ مقابلے میکسیکو سٹی میں ہوں گے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ بنسر, پروڈیوسر اسفر امام, اور خالد حمید آپ سے اب اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.